الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين وصحبه ومن تبعهم وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ليتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظيم ليس عليه لحم أعاذنا الله منها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر معزز علماء کرام واجب الاحترام حاضرین مکرم بزرگو نوجوان ساتھیو طالب العلم بھائیو اور بالخصوص سپاہ صحابہ پاکستان اکاڑا شہر کے غیور جانے کارکنوں آج 30 نومبر 1992 کی تاریخ میں عظمت قرآن مجید کے عنوان پر معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے ان تمام علماء کرام کا جن کی سرپرستی میں آج کی اس کانفرنس کا خوبصورت انداز میں اہتمام کیا گیا مشکور و ممنون ہوں. کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان جیالے ساتھیوں کو جنہوں نے یہ تہیا اور پختہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم نے سپاہ صحابہ کے سٹیج پر قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کرنا ہے اور الحمدللہ آج وہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے. میں نے یہ بات رسمی طور پر نہیں کہی بلکہ تجربہ ہمارا یہ ہے کہ یہی نوجوان اگر جمع ہو کر اپنے شہر میں فٹ بال کا ہاکی کا کرکٹ کا ٹورنامنٹ کرانا چاہتے تو انہیں اس کے لیے بڑی آسانی سے فنڈ دستیاب ہوتے, یہ بڑی مقدار میں ڈونیشن ان کو مل جاتا, چندہ جمع کر لیتے, پھر کسی بھی علاقے کی بڑی سیاسی شخصیت کو یہ دعوت دیتے تو وہ آنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا, پھر کسی بھی ڈویژن کے ضلع کے افسر کی صدارت یا مہمان خصوصی کے لیے اگر یہ اس کے پاس جاتے تو وہ اپنے لیے بڑے ہی باعث فخر سمجھ کر اسے قبول کرتا اور اس کی صدارت کرتا اور مہمان خصوصی بننے کے لیے وہاں پہنچ جاتا. تعلقات میں وسعت پیدا ہوتی, شہرت نامہ وری ملتی, مختلف دنیاوی فوائد حاصل ہوتے, کسی قسم کی کوئی رکاوٹ, کوئی پریشانی, کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آنے کے دور دور تک کوئی امکان موجود نہیں. لیکن اگر یہی نوجوان مل کر سپاہ صحابہ کے اسٹیج سے کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, اول تو انہیں فنڈز نہیں ملیں گے, اگر کوئی دے گا بھی تو کہے گا کسی کو بتانا نہیں ہے. صدارت کے لیے ناممکن ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت, قد آور شخصیت آپ کے پاس چلی آئے, یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر اجازت کا مسئلہ ہے, یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اس طرف کا رخ نہیں کیا, ورنہ آپ کے جوتے گر جاتے اور آپ کو اجازت نہ ملتی. یہ ساری پرابلم پریشانیاں میں حال ملکی لیول کی بات کرتا ہوں, کسی خاص شہر کی بات نہیں. یہ ساری مشکلات جگہ جگہ پر رکاوٹیں, قدم قدم پہ پریشانیاں, ایک ایک ملاقات میں حوصلہ شکن حالات کا سامنے آنا, ان تمام چیزوں کو پسے پش ڈال کر, ہر بات کو بالائے طاق رکھ کر جلسے کے لیے ڈٹ جانا, پھر جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ جلسہ ختم بعد میں ہوگا, ایف آئی آر پہلے کٹ جائے گی. مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارا جلسہ ہوا ہو اور ایف آئی آر نہ کٹی ہو. مجھ سے قبل ہمارے مولانا فرما رہے تھے, ان دونوں حضرات میں سے میں چشتی صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں, ایف آئی آر کٹنا ہی کٹنا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میں مان جاؤں گا اکالا کی انتظامیہ کو, میں سلام کرنے آؤں گا اکالا کی پولیس کو کہ اگر وہ اس جلسے پر ایف آئی آر نہ کاٹے, یہ نہیں ہو سکتا. ابھی ہمارے ملک کی افسر شاہی اور نوکر شاہی میں ابھی یہ حوصلہ نہیں آیا, ہم اس دن کی انتظار میں ہیں, ہم اس دن کو دیکھنا چاہتے ہیں جب ہمارے افسران میں اتنی غیرت اللہ دے دے, ہمارے افسران کو اللہ اتنی صلاحیت عطا کر دے, ہمارے افسران کی سوچ میں اتنی بیداری پیدا ہو جائے کہ وہ پورا جلسہ سن کر یہ کہیں کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اگر یہ جھوٹ پر مبنی ہے, اگر یہ الزامات پر مبنی ہے، محض دوسرے کو بدنام کرنے پر مبنی ہے، تو ہم اس کا ایکشن لیتے ہیں، ہم اس پر 420 کی ایف آئی آر کاٹ کے دفعہ لگا کر اس کا ایکشن لیتے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا، دھوکہ دیا، جھوٹ کیا، نجل سے کام لیا. اور اگر پوری تقریر دلائل پر مبنی ہے، پوری تقریر حقائق پر مبنی ہے، پوری تقریر کو شواہد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ایک مقرر خطیب نے جو کچھ کہا ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق کہا ہے، جس خطرے کو، جس خطرے سے قوم کو آگاہ کیا گیا ہے، واقعی اس بات کی قوم کو ضرورت تھی کہ اس خطرے سے آگاہ کیا جائے، مسلمانوں کے عقیدہ اور نظریہ کے تحفظ کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت تھا، مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے جو کچھ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے بتلایا گیا ہے وہ واقعی اس کی ضرورت تھی. اگر بات کی اہمیت اور ضرورت کو دیکھ کر انتظامیہ کا افسر امانت، دیانت، عدالت سے کام لیتے ہوئے اپنا قلم روک لے اور یہ فیصلہ کرے کہ جو ہوتے ہو جائیں، میں یہ ظلم نہیں کروں گا، میں زیادتی نہیں کروں گا، جس طرح سپاہ صحابہ والے صحابہ کے ناموس کے لیے جان دیتے ہیں، صحابہ کوئی صرف انہی کی ملکیت تو نہیں ہے، صحابہ صرف انہی کے تو نہیں لگتے، میرے بھی صحابہ مقتدا و پیشوا ہے، جس طرح سپاہ صحابہ والے امی عائشہ کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے اور غصہ امی کے غصہ کے لیے ننگی تلواریں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ میری امی بھی تو ہے، میرا بھی تو ان سے تعلق اور واسطہ ہے، یہ احساس کر کے، یہ فکر لے کر، اس جذبے کے ساتھ جس روز میری اکاڑا کی پولیس اور انتظامیہ اپنے قلم کو محتاط کر لے گی، میں اس انتظامیہ کو سلام کرنے آؤں گا. ہم اس دن کی تلاش میں، اے کاش کیسا ہو، اور مجھے امید تو ہو سکتی ہے کہ یہ وہ اکاڑا ہے جہاں درد دل کے ساتھ جنگی شہید نے کہا تھا، رائے کیوں روکتے ہو، پریشان کیوں کرتے ہو، اور ایشا میری بھی امی ہے، ایشا تمہاری بھی امی ہے. ممکن ہے وہ درد بھری آواز جو آج بھی اس کے چوک کے جو چوہوں میں گونجتی ہے، شاید وہ اثر لے آئے، لیکن میں تو ایک عام ملکی حالات کو پیش کر رہا ہوں کہ نوجوان کو معلوم ہے کہ کسی نے پیسہ نہیں دیا، صدارت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، اجازت کے لیے انتظامیہ تیار نہیں ہوئی، جلسے کے خاتمے سے پہلے ایف آئی آر کٹ جانا ہے، میرے گھر جانے سے پہلے ریڈ ہو جانا ہے، صبح مجھے ہتھکڑی پہن کر عدالت میں پیش ہونے ہیں، مجھے حوالات میں جانے ہیں، مجھے شاید جیل میں سے روزہ یا چلا یا اشرا لگانا پڑے، یہ سب حالات اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو حالات ہو جائیں، جو مخالفت ہو جائے، جو رکاوٹ ہو ہزار مرتبہ آئے، جو پریشانی ہو ہزار مرتبہ آئے، لیکن وہ نوجوان اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے انداز میں لچک پیدا نہیں کرتا، اپنے جذبات میں کمی نہیں آنے دیتا، وہ دیوانہ وار کبھی پوسٹ پر چسپا رہا ہے، وہ کبھی دیوانہ وار دیواروں پہ چاکنگ کر رہا ہے، کبھی وہ رات کی تاریکیوں میں جماعت کے کاش کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، کبھی وہ جلسے کا اہتمام کر رہا ہے، کبھی وہ پول پہ چڑھ کے جھنڈے لگا رہا ہے، کبھی وہ ٹینٹ کے لیے کوشش کر رہا ہے. ایسے نوجوان کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے بھائی،
میں اپنے ان نوجوانوں کو، اپنے ان بھائیوں کو، اپنے ان ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد اب اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے عظمت قرآن مجید کانفرنس، عظمت قرآن مجید کانفرنس. اور میں بڑے ہی ادب و احترام سے آپ حضرات سے بھی اور ڈائری نویس حضرات سے، انتظامیہ اور پولیس کے ذمہ دارات سے کہوں گا، آپ میری تقریر کو نوٹ کیجئے اور بعد میں سنیے اس کو. میں قرآن پاک کی عظمت سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. قرآن کریم کی عظمت کو، شان کو، منقبت کو، قرآن پاک کی دینی آئینی حیثیت کو، قرآن پاک کے الہامی ہونے کو، قرآن پاک کی صداقت کو، قرآن پاک کی سیادت کو، قرآن پاک کی تعلیمات کو، قرآن پاک کی فکر اور سوچ کو، قرآن پاک کے انقلابی کتاب ہونے کو، قرآن پاک کے الہامی کتاب ہونے کو، قرآن پاک کے آخری کتاب ہونے کو، کائنات میں ضمانت کی ذمہ دار، کامیابی کی ضمانت ہونے کو پیش کرتے ہوئے، میں اسی پر بات کرتے ہوئے اگر چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جو اس میں شک کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی کتاب ہے، جو تحریف کا عقیدہ رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی کتاب ہے، جو اس کے تبدیل ہو جانے کا عقیدہ رکھے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات بیان کرنا عالم ہونے کے ناطے، یہ بات بیان کرنا مذہبی رہنما ہونے کے ناطے، یہ بات بیان کرنا مذہبی پیشوا ہونے کے ناطے میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ قرآن کریم کی دین میں حیثیت کیا ہے، قرآن کریم کی دین میں حیثیت کیا ہے. میرے بھائیوں، قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ کتاب کوئی دنیا کی عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے. دنیا میں جتنی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہر کتاب کا کوئی ایک شخص یا چند لوگ مل کر یا ایک جماعت، ایک طبقہ اس کتاب کا مصنف کہہ لیجئے، خالق کہہ لیجئے، اس کتاب کا مفکر کہہ لیجئے، اس کتاب کا محرر کہہ لیجئے، اس کتاب کا مورخ کہہ لیجئے، وہ بہرحال کسی نہ کسی کے قلم کا شاہکار ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے مطالعے کا نچوڑ ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی فکر کا ترجمان ہوتی ہے. دنیا کی ہر کتاب کسی نہ کسی کی تصنیف ہوتی ہے. اور اب یہاں آئیے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری انسانوں کی تصنیف ہے، یہ ساری کی ساری انسانوں کی تصنیف ہے. اور پھر آگے بڑھئے تو انسان مخلوق ہے، دنیا بھر کی کتب مخلوق کی تصنیف ہے، دنیا بھر کا لٹریچر مخلوق کی فکر پر مبنی ہے، دنیا بھر کی کتب مخلوق کے افکار و نظریات پر مشتمل ہے. اور قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو مخلوق کی فکر پر مشتمل نہیں ہے، جو مخلوق کی تصنیف نہیں ہے، جو مخلوق کے کرم کا شاہکار نہیں ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا ایک لفظ کسی مخلوق کے کرم سے نکلا ہے، جو یہ کہے اس کی ایک آیت کسی انسان کا کلام ہے، جو یہ کہے کہ اس کا ایک لفظ کسی انسان کا ہمیں رش کر دے، اس کے لیے واضح تر فیصلے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدیہ ریس سے رہ کر والناس کی سین تک، یہ وہ واحد کتاب ہے جو خالق کے کلام ہے، جو انسان کے نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو زمین پہ لکھنے والوں نے ترتیب نہیں دی، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانوں سے نازل ہوئی ہے.
Oh!
وجود ہے قرآن زندہ، حکمت قرآن زندہ۔ ایک بات، دوسری بات، جو کتاب انسان کی تخلیق کردہ ہوتی ہے، انسان کے فکر، انسان کی تحقیق اور نچوڑ پر مشتمل ہوتی ہے، کیونکہ انسان انسان ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے عالم الغیب نہیں ہے، مخلوق ہونے کے ناطے چھپی چیز کا علم نہیں رکھتا، مخلوق ہونے کے ناطے کل کی بات کو نہیں جانتا، مخلوق ہونے کے ناطے خود اپنے آپ کی حالت سے بھی بے خبر ہے، مخلوق ہونے کے ناطے دوسرے کے افکار و نظریات سے لا علم ہے جب تک اظہار نہ ہو، مخلوق ہونے کے ناطے عاجز ہے، مخلوق ہونے کے ناطے مجبور ہے، مخلوق ہونے کے ناطے اس کی سوچ محدود ہے، مخلوق ہونے کے ناطے اس کی معلومات کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہے، تو اس کی کتاب بھی محدود ہوگی، اس کی کتاب بھی ایک حد تک چلے گی، اس کی کتاب بھی ایک حد تک روشنی دے گی، اس کی کتاب بھی ایک حد تک ہدایت لائے گی، اس کی کتاب بھی ایک حد تک جائے گی، اس سے آگے چل کر اس کا دامن بھی تنگ ہو جائے گا، اس سے آگے چل کر اس کا پرواز بھی ختم ہو جائے گی، اس سے آگے چل کر اس کی حدود بھی آ جائیں گی، اس سے آگے چل کر وہ بھی تاریخ کے اندر روشنی نہیں دے سکے گی۔ تو انسان کا علم بھی محدود ہے، انسان کی تصویر بھی محدود ہوئی، انسان کا ذہن بھی محدود ہے تو انسان کا فکر بھی محدود ہوا، انسان کی معلومات بھی محدود ہے تو انسان کی تحریر بھی محدود ہوئی۔ جب یہ انسان کتاب انسان کی کتاب ہے تو اس کتاب میں ایک علم کی بھی محدود ہوگا، اس کتاب ہوگی۔ قرآن انسان کی کتاب نہیں، قرآن مخلوق کی کتاب نہیں، قرآن خالق کی کتاب ہے، خالق کا علم غیر محدود ہے، قرآن خالق کی کتاب ہے، خالق کا علم کائنات پر محیط ہے، قرآن خالق کی کتاب ہے، خالق کل کی بات کو جانتے ہیں، قرآن خالق کی کتاب ہے، خالق کائنات کے روز وقت سے لے کر آخر کے دن تک جانتے ہیں، قرآن خالق کی کتاب ہے، خالق ہدایت گمراہی کو جانتے ہیں، قرآن خالق کی کتاب ہے، خالق اندھیرے اور روشنی کو جانتے، قرآن خالق کی کتاب ہے، قرآن کل اور آج کو جانتے ہیں، قرآن خالق کی کتاب ہے، خالق انسان کو جانتے، اس کی ضروریات کو جانتے، اس کے حالات کو جانتے، اس کی مجبوریوں کو جانتے اور آنے والے انسان کے تمام مسائل کو جانتے، اس کے مسائل کے حال کو جانتے، اس کے اسباب کو جانتے، اس کی کفیت کو جانتے، اس کی مرض کو جانتے، مرض کی شفا کو جانتے۔ تو اس خالق نے جب انسان کے لیے کتاب بھیجی تو انسان کو جس بات کی ضرورت تھی کتاب میں ہر چیز کھول کے بیان کر چھوڑی۔ بیانندی ہر چیز کو بیان کرتی ہے، ہر چیز کو بیان، کوئی پوچھنا چاہے کہ قرآن سینس کو بیان کرتا ہے، آئے میں بتلاتا ہوں قرآن سینس کو بیان کرتا ہے، کوئی پوچھنا چاہے قرآن طب کو بیان کرتے، دستی اصولوں کو بیان کرتے، جی ہاں قرآن طب کو بیان کرتے، کوئی پوچھنا چاہے قرآن سمندروں کے علوم دیتے، قرآن سمندروں کے علوم پیش کرتے، کوئی پوچھنا چاہے قرآن سینے کی بیماری کے علاج ہے تو قرآن سینے کی بیماری کے علاج دیتے، گویا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کائنات کے خالق کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے، ہدایت کے راستے بھی دکھاتی ہے، ترقی کے راستے بھی دکھاتی ہے، شفا کے طریقے بھی بتلاتی ہے اور انسان کی کامیابی کے ضمانت کے انداز بھی رہتی ہے۔ تبیان لکل شے، ہر چیز تو بیان کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب یہ کتاب آئی تو جس جماعت نے اس کتاب کو سینے سے لگایا، جس جماعت نے اس کتاب کو اپنے لیے رہنما تسلیم کر کے اس کی تعلیمات پہ چلنا شروع کیا، جس جماعت نے اس کتاب کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھ کر اس پہ ایمان لا کر
اس کی تلاوت کو شروع کر کے اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیے اگر قرآن کوئی عام کتاب ہوتی تو انسانوں پہ اثر نہ ڈالتی, کوئی عام کتاب ہوتی اخلاق و کردار تو نہ سمجھتی, کوئی عام کتاب ہوتی مردہ قوموں میں روح نہ پھونکتی, کوئی عام کتاب ہوتی تو تردد میں آئی ہوئی قوموں کو ترقی کے سرجا تک نہ لے آتی, کوئی عام کتاب ہوتی بگڑے ہوئے اخلاق کے لوگوں کو بلند اخلاق کے مارک نہ بناتی, کوئی عام کتاب ہوتی تو کافر کے بیٹے کو صدیق نہ بناتی, عام کتاب ہوتی خطاب کے بیٹے کو فاروق نہ بناتی, عام کتاب ہوتی تو فاح کے بیٹے کو ذنور نہ بناتی, عام کتاب ہوتی تاہم کے بیٹے کو عبداللہ نہ بناتی, عام کتاب ہوتی تو سفجار کے بیٹے کو کاتب وحی اور امیر السیاسہ نہ بناتی. وہ کون سی کتاب ہے جس نے دنیا میں تہ کا برپا کر دیا؟ وہ کون سی کتاب ہے جس نے انسانوں میں انقلاب پیدا کر دیا؟ وہ کون سی کتاب ہے جس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا؟ وہ کون سی کتاب ہے جس نے رشتے ناطوں کو توڑ دیا؟ وہ کون سی کتاب ہے جنہوں نے جھوٹوں کو صداقت دی؟ وہ کون سی کتاب ہے جس نے راجنوں کو رہنمائی دی؟ وہ کون سی کتاب ہے جس نے گمراہوں کو ہادی بنایا؟ وہ کون سی کتاب ہے جس نے تلسلی میں پڑے ہوئے لوگوں کو ترقی میں عطا کیا؟ وہ کون سی کتاب ہے اور جس نے عرب کے سارا نشینوں کو کیسے اور کتنا میں داخل کر دیا؟ وہ کتاب قرآن ہے. میرے بھائی نعروں پہ توجہ کم کیجیے, آپ کے مطلب کنارے آ گیا ہے. آپ کو جن نعرے لگانے کا شوق ہے وہ آئیں گے, اور بغیر شوق کے بات کوئی بھی نہیں ہوتی. یہ شوق حق بات کہنے کا شوق کس نے دیا؟ قرآن نے. حق بات کہنے کا شوق کس نے دیا؟ قرآن نے. تپتے انگاروں پہ لیٹ کر آگ کا سبق کس نے پڑھایا؟ قرآن نے. توحید کا پھیرا لہرانے کا انداز کس نے سکھایا؟ قرآن نے. رب کا نام لے کر تختہ راج چلنے کا انداز کس نے سکھایا؟ قرآن نے. قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنے شہر کو چھوڑنے کا طریقہ کس نے بتلایا؟ قرآن نے. اپنے بچوں کو قربان کرنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ قرآن نے. شراب کو چھوڑنے کا انداز کس نے بتلایا؟ قرآن نے. رب کو ماننے کا انداز کس نے سکھایا؟ قرآن نے. پیغمبر کی اداؤں کو اپنانے کا انداز کس نے بتلایا؟ قرآن نے. رب کے سامنے جھکنے کا طریقہ کس نے بتلایا؟ قرآن نے. رب سے مانگنے کا طریقہ کس نے بتلایا؟ قرآن نے. اور پھر جس نے قرآن پہ عمل کیا ان کو رضی اللہ عنہم کس نے بتلایا؟ قرآن نے. اور جنہوں نے رب کو راضی کیا انہیں جنتی قرار کس نے دیا؟ قرآن نے. جو صحابہ کا راستہ نہیں اپناتا اسے گمراہ کس نے کہا؟ قرآن نے. جس کے دل میں صحابہ کا راس ہو, غضب ہو, کینہ ہو, نفرت ہو, اور اسے کافر کس نے کہا؟ قرآن نے. اگر کسی کو شک ہے کہ صحابہ کے منکر کو قرآن نے کافر کہاں کہا, اگر کسی کو شک ہے تو اس میں قصور مولوی آدم طارق کا نہیں, اس میں قصور اس کے متعلق ہے, اس کی ناقص معلومات کا ہے, اس کی قرآن سے دوری کا ہے. تو قرآن کو پڑھ, چل آ قرآن کو پکڑ, کھول قرآن کو, سورہ فاتحہ تو آتی ہے, سورہ بقرہ شروع کر, الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ, ذالک کتاب, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک
نہیں,
کوئی بھاپ
نہیں,
کوئی غلطی
نہیں,
کوئی نقص
نہیں,
کچھ نہیں ہے. ہر نقص سے پاک, ہر غلطی سے پاک, ہر شک سے پاک, ہر عیب سے پاک اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن. اب اسی پر فیصلہ کر، جو کہتے شک پڑ گیا، جو کہتے شک پڑ گیا، جو کہتے غلطی ہو گئی، جو کہتے آمیزش ہو گئی، جو کہتے تبدیلی ہو گئی، جو کہتے تحریف ہو گئی، جو کہتے تنقید ہو گئی، جو کہتے ترمیم ہو گئی، وہ لا ریب فی کا انکاری ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ پھر مومن کہہ دوں اسے، بھائی کہہ دوں، مسلمان کہہ دوں، میرے بھائیوں، جب قرآن وہ انوکھی کتاب تھی، قرآن وہ عجیب کتاب تھی، قرآن وہ الہامی کتاب تھی، قرآن ایک انقلابی کتاب تھی، قرآن مردوں میں روح زندگی کی ٹھوکنے والی کتاب تھی، تو دشمنان کتاب قرآن نے، دشمنان اسلام نے، یہود و نصارا مجوس نے سر جوڑ کے سوچا، اس پہ غور کیا کہ اس کتاب سے مسلمانوں کا اعتماد ہٹاؤ، اس کتاب کو مسلمانوں سے دور کرو، اس کتاب سے مسلمانوں کا تعلق توڑو. کبھی مسلمانوں کا تعلق توڑنے کے لیے کہا قرآن کو لاؤ جمع کر کے جلا دو، نہ رہے پاس نہ مجھے باسری. کبھی یہ کہا قرآن کو جلا دو، کبھی یہ کہا کہ قرآن سے دور کر دو. تو ایک انداز یہ چلا گیا کہ مسلمانوں کے اعتماد قرآن سے ہٹا دو، مسلمانوں کے اعتماد قرآن سے ہٹا دو، مسلمانوں کے دلوں میں شک قرآن کے بارے میں پرپا کر دو. تو قرآن کے سے اعتماد ہٹانے کے لیے، قرآن سے تعلق توڑنے کے لیے، قرآن سے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے ایک سازش یہ چلی گئی کہ میاں یہ وہ کتاب تھوڑی ہے جو رب نے نازل کی تھی، یہ وہ نہیں ہے، اس میں تو بندوں نے رد و بدل کر دیا ہے. وہ کتاب ان القرآن الذی جاء بجبرائیل علیہ السلام علی محمد 17 الف آیا، جو قرآن جبریل محمد پر آئے تھے اس کی 17,000 رہتے تھی، جبکہ موجودہ قرآن کی 6,666 آتے ہیں. جو قرآن جبریل حضور پر آئے تھے اسے حضرت علی نے املا کیا تھا، حضرت علی نے اس کو جمع کیا تھا، وہ دو گتوں کے درمیان تھا، اس کا حجم اونٹ کی ران کے برابر تھا، اس کی لمبائی 70 گز تھی. اور جب حضور کا وصال ہو گیا، حضرت علی وہ قرآن لے کر آئے، ابو بکر عمر کے سامنے پیش کیا، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ تمام کی تمام عبارت ہے، یہ تمام کی تمام نقد ہے، یہ تمام کی تمام وہ عبارات ہے جو شیعہ کے مذہب کی بنیادی کتاب میں، اصولی کتاب میں، اساسی کتاب میں، اصول کافی میں ہے، احتجاج طبسی میں ہے، ملا الفقی میں ہے، حق الیقین میں ہے، حیات القلوب میں ہے. آج اگر پڑھنا چاہو تو عبد الکریم مشتاق کی 100 تمہاری 10 ہماری اس کتاب میں ہے، پڑھنا چاہو تو خمینی کی کتاب کشف اسلام میں ہے، پڑھنا چاہو تو شیعہ کے آج کے لٹریچر میں، جدید لٹریچر میں، قدیم لٹریچر میں. یہ بات ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ ایک شیعہ مصنف اس بات پہ کتاب لکھتے، کتاب کا نام اس نے رکھا یہی ہے، اس نے کتاب کا نام رکھے فصل الخطاب فی اثبات کتاب التحریف رب الارباب. اس بات کا فیصلہ کروں گا کہ رب کی کتاب میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس بات کو واضح کروں گا رب کی کتاب بدل گئی ہے، اس کتاب کو ثابت کروں گا رب کی کتاب محفوظ نہیں رہی. اس نے دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا ہمارے مذہب کی 2,000 روایات ہمارے علموں سے ربری ہے، ہمارے علموں کے سوال ہے، ہمارے پیشوا کے 12 معصوم ائمہ کی 2,000 روایات ہے جس میں انہوں نے اعلان کیے، بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیے، بار بار اس بات کو واضح کیا ہے. ہمارے علموں نے کیا کہا، 2,000 کس بات کا ذکر کیا، 2,000 مرتبہ کس روایت کو نکل کیا، 2,000 مرتبہ کس بات کو پیش کیا. تو وہ خود لکھتے کہ ہمارے علماء نے 2,000 مرتبہ اس بات کو اعلان کیے کہ رب کی کتاب بدل گئی ہے. میرے بھائیو، کتاب فصل و خطاب فی اثبات تاریخی کتاب رب الارباب، یہ کتاب ایرانی شیعہ مصنف کی آج عام بک رہی ہے. اس نے خود اس میں اپنے اماموں کے کتنے اقوال درج کیے، 2,000. اور میں شیعہ قوم کو، شیعہ کے لیڈروں کو، شیعہ داخلوں کو، شیعہ مجتہدوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہم تمہاری کتابوں سے ہزاروں اقوال، ہزاروں روایات تمہارے ائمہ کی، جبکہ ائمہ سے مراد حضرت علی حضرت اسر حسین ہیں، حضرت زینب العابدین حضرت باقر حضرت جعفر ہیں، حضرت موسیٰ کاظم حضرت تقی حضرت نقی ہیں، حضرت حسن عسکری ہیں، یہ وہ امام ہے جنہیں تم معصوم کہتے ہو، ہم بھی ان کی قدر کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ان کی بزرگی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم نے ان کے فوت ہو جانے کے 200 سال بعد جو کتابیں لکھی ہیں، جن کتابوں میں ان کی طرح منسوب کر کے روایات درج کی ہے، جن کتابوں میں ان مقدس شخصیات کا بہانہ لے کر ان کی آہ لے کر تم نے جھوٹ بولا ہے، جن روایات کو تم ان کی طرح منسوب کرتے ہو، تمہاری کتب میں، تمہاری بنیادی کتب میں، اصولی کتب میں، تمہارے لٹریچر میں ہم ہزاروں روایات پیش کرتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو، تمہارے ابا اجداد یہ کہہ گئے، تمہارے بڑے مجتہد کہہ گئے، تمہارے ذاکر کہہ گئے کہ یہ اب تک قرآن بدل دیا گیا ہے، رب کے قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، رب کے قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے، اور قرآن میں تبدیلی ثابت کرنے کے لیے، تحریف ثابت کرنے کے لیے تمہاری ہزاروں روایات ہم ثابت کرتے ہیں، تم اپنی کتابوں سے، اپنی اصولی کتابوں سے، اساسی کتابوں سے، بنیادی کتابوں سے اپنے اماموں کے 10 اقوال پیش کرو کہ تمہارے اماموں نے کہا ہو کہ یہ قرآن مکمل ہے، یہ قرآن ہم مان لیں گے کہ تم قرآن کو مانتے ہو، ہم کتنی روایات پیش کرتے ہیں، تم انہیں اپنی کتابوں سے 10 پیش کرو، نہیں لا سکو گے، 5 پیش کرو، نہیں لا سکو گے، 3 پیش کرو، اکاڑا میں کھڑے ہو کر چیلنج کر کے کہتا ہوں، اپنی بنیادی اساسی اصول اربع میں سے ایک روایت پیش کرو کہ تمہارے ائمہ نے یہ کہا ہو یا تمہارے بڑوں نے ائمہ کی طرف ایک روایت بھی منسوب کی ہو جس نے یہ کہا ہو کہ موجودہ قرآن 30 پاؤں کا قرآن، 114 سورتوں کا قرآن، 540 رکوعوں کا قرآن، 6666 آیت پر مشتمل قرآن، یہی اصلی قرآن ہے، یہی مکمل قرآن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تعریف نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی یاد نہیں، تم ایک روایت پیش کرو میں تمہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا، میرے بھائیو آپ صرف میری روانی اور میرے اس جوش کو تو نہیں دیکھے جا رہے، اصل بات کی طرف توجہ نہ رہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اب ہم کیا کریں، یا تو شریعت یہ اعلان کرے اصول کافی ہماری کتاب نہیں، محمد بن یعقوب کلانی کو ہم بھی کافر کہتے ہیں، اعلان کرو تو ہم اصول اربع کو نہیں مانتے، انہیں ہم بھی کافر کہتے ہیں، ہم ملا باقر مجلسی کو نہیں مانتے، اس نے قرآن کی تعریف کا شوشا چھوڑا اسے ہم بھی کافر کہتے ہیں، ہم خمینی کو نہیں مانتے، اس نے قرآن کی تعریف کا تصور دیا ہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں، پھر اگلا میرا سوال ہوگا کہ جب تم نے اپنی بنیادی کتابوں کو، بنیادی کتابوں کے مصنفوں کو تم نے کافر کہہ دیا ہے، ان کتابوں پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا ہے، اب تم بتلاؤ تم کس مذہب پر ہو، تم کیسے اپنی بنیاد کو تو تم نے توڑ دیا، اپنے پاؤں کو آپ نے کاٹ دیا، اب تم کھڑے کہاں ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارے مذہب کے اصول فروع کہاں سے آئے ہیں، تم نے اپنے مذہب کے فرائض و واجبات کہاں سے لیے ہیں، تم جہاں سے پیش کرو گے میں ثابت کر دوں گا تم اسے کافر کہہ چکے ہو، تم اسے کافر کہہ چکے ہو، تم اسے گمراہ کہہ چکے ہو، اور اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ اگرچہ کلینی نے اس عقیدے پر کتاب لکھی ہے، اگرچہ مجلسی نے اس عقیدے پر کتاب لکھی ہے، وہ قرآن کی تعریف کے قائل تھے، ہم قائل نہیں ہیں، لیکن ہم قرآن کی تعریف کے قائلوں کو، قرآن کی تعریف کو ثابت کرنے والوں کو، قرآن کی تعریف کے عقیدے کو پیش کرنے والوں کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو مذہب کی بنیاد مانتے ہیں، تو پھر یہ بات پتا چل جائے گی کہ تم صرف اور صرف فتوی کفر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سہارا لیتے ہو، یہ کیسے ہو سکتے تم مومن ہو تمہارے ابا اجداد کافر ہو، یہ کیسے ہو سکتے امام
حالت صحیح ہو بنیاد ختم ہو جائے، لیکن آج جا سکتے تمہاری بنیاد میں کفر ہو تمہاری عمارت میں ایمان ہو، لیکن آج جا سکتے کہ رہنما گمراہی کی طرف جائے مقتدی ہدایت کی طرف جائے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تیری شیعہ مانتے رہیں لوگ کہتے ہیں جی جب ساڈے سامنے آتے پھر مکر جاندے اور تھوڑے سامنے مکر دیں ساڈے سامنے مکر میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ سے کہے ابھی مجھ سے صحابی حضرات کہہ رہے تھے کہ شیعہ کی بڑی قسمیں ہیں، کچھ صحابہ کو کافر کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے اور اکثر نہیں کہتے، اکثر نہیں کہتے آپ ان کو بھی کافر کہہ دیں گے؟ میں نے کہا جی وہ آپ کے سامنے نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں کہتے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پھر ایک بات آپ ان سے پوچھیں، قلینی نے تمام صحابہ کے بارے میں اپنی کتاب الکافی میں لکھا ہے، ارتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلاح کہ رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد پیغمبر کی جماعت، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے خون پسینہ کی کمائی، پیغمبر کے رات دن کی محنت، پیغمبر کی پرہیز کردہ جماعت، پیغمبر کی پرہیزکردہ جماعت، پیغمبر کے ساتھ سفر و حضر میں رہنے والے لوگ، پیغمبر کے ساتھ مشکلوں میں رہنے والے لوگ، پیغمبر کے ساتھ پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ، پیغمبر کے دامن پکڑ کر انگاروں پہ لہٹنے والے لوگ، پیغمبر کی عصمت کے لیے، رفاقت کے لیے، پیغمبر کے ساتھ کے لیے تختہ دار پر لہٹنے والے لوگ، پیغمبر کے قدموں پر مال دولت نشار کرنے والی قوم، پیغمبر کے سامنے بچے قربان کرنے والی قوم، پیغمبر کا ساتھ دے کر ملک چھوڑ دینے والی قوم، پیغمبر کا نام لے کر دریاؤں میں کود جانے والی قوم، پیغمبر کا نام لے کر آگ کے گھر آگ کے گھروں میں چلاغ لگانے والے لوگ، پیغمبر کے جانے کے بعد تم کہتے ہو اصول کافی کا مصنف کہتے ہائے اللہ کیا کہتے، کہتے پیغمبر کا جانا تھا پیغمبر کی جماعت مرتد ہو گئی. اگارا کے لوگوں میں آشیہ کو کافر کہوں یہ زیادتی ہے، میں آشیہ پہ کفر کا فتوا لگاؤں یہ سرکاریت ہے، میں آشیہ پر کفر و ضلالت کی کفر و ضلالت کا نعرہ لگاؤں تم فرقہ پرست کہتے ہو، تشدد پسند کہتے ہو، تقریب کار کہتے ہو، میں شیعہ کو کافر کہوں، تقریب کار ہوں، تشدد پسند ہوں، فرقہ پرست ہوں اور شیعہ پیغمبر کی جماعت کو کافر ہی نہیں بلکہ مرتد کہتے آئے میرے بارے میں تمہاری زبان چلتی ہے، میری زبان پکڑنے کو کہتے ہو، میرا راستہ رکھنے چاہتے ہو، میری مخالفت کرنے کو کہتے ہو، مجھ پہ سوران پیو لگانا کہتے ہو، مجھ پہ تشدد رکھتے ہو، میرے یہ پھانسی کو تیار کرتے ہو اور میرا ساتھ تو دشمنی ہے کہ شیعہ کو کافر کا ہے اور جس نے پیغمبر کی جماعت کو کافر کہہ دیے اس کے ساتھ دوستی کیوں ہے؟ ہماری ذاتی کسی سے کوئی مخاصمت
نہیں ہے،
ذاتی لڑائی کسی سے
نہیں،
زمین جائیداد کا جھگڑا کسی سے
نہیں،
کوئی برادری اور زبانی جھگڑا کسی سے
نہیں،
کوئی سیاسی اختلاف کسی سے
نہیں،
کوئی کرسی کی جنگ کسی سے
نہیں،
کوئی نہیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میاں صاحب، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم شیعہ اور سنی میں لڑائی کراتے ہو تو میں پھانسی دے دوں گا. میرا جناب سے سوال ہے، تم پی پی اور مسلم لیگ میں لڑائی کراتے ہو، تمہارے لیے کیا فیصلہ کیا جائے؟ تمہارے لیے کیا فیصلہ کیا جائے؟ میں لڑائی کراؤں شیعہ اور سنی میں تو پھانسی کروں، تو لڑائی مجرم، تو لڑائی کرائے پی پی مسلم لیگ میں، تو لڑائی کرائے عوام پولیس میں، تو لڑائی کرائے معصوم میں اور ظالم میں، تو ظلم کرائے غریب پر، تو راشیاں برسوائے مسافر پر، تو راستے روکے مسافروں کے، تو گاڑیاں بند کرائے، تو اسلام آباد پہ پیرے بٹھائے اور تو یہ کہے کہ ٹانگیں توڑ دیں گے، تیری زبان میں شرافت ہے؟ تیری زبان توسر تسلیم سے دھلی ہوئی ہے؟ تو ٹانگیں توڑے، تو گولی کی بات کرے تو شرافت ہے، تو ٹانگیں توڑے، گولی چلائے، لاٹھی چارج کرے، تشدد کرے، یہ شرافت ہے؟ میں صحابہ کے دشمن کے لیے سخت راجا اختیار کروں، احتجاج کروں، یہ فرقہ پرستی ہے؟
धरती में कोई इंसाफ नहीं है, इस धरती में कोई साफ़ता नहीं है। तुम्हारे लिए बदमाशी भी शराफत, मेरे लिए अगवाई भी जुर्म, तुम्हारे लिए गोली मारना ऐ जरूरत, मेरे लिए सख्त दुआ इस्तेमाल करना मौत, तुम्हारे लिए टांगे तोड़ देने के दावे करना ये सियासत। मैं कहूं मैं जुबान बंद कर दूंगा, साहबत पे भागने वाले की इसकी मजम्मत क्यों वजह क्या है, हमें भी तो समझाओ, इसका आपको समझाओ। तुम बदमाशी करो शराफत बने, हम सदाकत की बात कहें बुराई बने क्यों बने, तुम कोई आसमानों की मखलूक हो, तुम कोई इंसानों से बढ़कर आए हो, तुम्हारी माओ ने तुम्हें कोई कायनात के उसूलों से हंस के जन्म दिया, तुम तो इस पदाशीदात के हुक्मरान हो, हमारी माओ ने हमें गुलाम नहीं करा, हम कोई गैरमत लोग नहीं है, हम भी इसी धरती के वासी है, इस धरती पर जितना तुम्हारा हक है मेरा भी हक है, और अखलाक के जरिए जो तुम्हारे लिए है मेरे लिए भी वही है, और वो एहतराम का जो उसूल तुम्हारे लिए है मेरे लिए भी वही है, अगर मेरी बात नागवार है तो तेरी बात भी नागवार होगी। उसूल से बात करो, और अगर ये कहोगे नहीं बेउसूली चलेगी, बड़ों के लिए और हुक्म, छोटों के लिए और हुक्म, आवाम के लिए ये हुक्म और हुक्म, तो फिर सो जुल्म के ये जाबते हम नहीं मानते, जुल्म के ये जाबते हम नहीं मानते, फिर कोई और माने ना माने सिपाह साहब कम अज कम नहीं मानते। ये बात ध्यान रखो, तो मैं अर्ज कर रहा था हमने एक दलील पेश की है, शियत ने कसरे सहाबियत पे हमला किया या नहीं किया, और कितना बड़ा हमला, सहाबियत के महल की बुनियादें हिला दी, कितना बड़ा हमला, पैगंबर की पूरी मेहनत पे पाई फेर दिया, कितना बड़ा हमला, कोई मुझसे सवाल करे कोई आता करे बदलाव पैगंबर की 23 साल में, यह है चोर लौकी ऐसी जमात पैदा की, हुकूमत हर एक ने दी, गलबे हर एक को मिले, जहां से निकाला गया वहां लौट के अक्सर लोग आए, ये कोई मसला नहीं है। असल मेरे पैगंबर की मेहनत क्या है, सहाबा क्या है, पैगंबर की जमात, ये मेरे पैगंबर की मेहनत है। मेरे भाइयों, जब मैं ये अक्सर करता हूं कि मेरे पैगंबर ने ताक में मारे खाई, मेरे पैगंबर का चेहरा लहूलुहान हुए, पैगंबर के वजूद से खून के फुहारे छूटे हैं, पैगंबर के नालायक खून के साथ जम गए थे, जब मैं याद रखता हूँ कि मक्का में पैगंबर के गले में पट्टे रखे गए, पैगंबर के जस्ते सर पे ओटी रख दी गई, मेरे पैगंबर के चेहरे पर तमाचे मारे गए, मेरे पैगंबर के दमदार शहीद किए गए, फिर मैं सोचता हूँ पैगंबर की मेहनत क्या थी, पैगंबर की कुर्बानी क्या थी, पैगंबर की मुश्किल थी, वफात थी, थी अजमाश थी, इम्तिहान था, जख्मी है, पत्थर है, बाजी है, गले में कपड़ा डाला गया है, मकसद क्या, नतीजा क्या, तो सामने आते है कि पैगंबर की मेहनत मुशक्कत मुसीबत अजमाश का नतीजा साहबा। नतीजा क्या, नतीजा क्या साहबा। अब सोच, जब यह सोचेगा और जो सोचेगा, मैं रब की कसम खा के कहता हूं, जब मैं यह सोचता हूं हाय सहाबी पैगंबर की पूरी मेहनत पर, पैगंबर के खून पसीने की कमाई पर, पैगंबर के मजारम दुख सहने की इस पूरी कमाई पर, सिज्जत ने इस तरह हमला किए, पैगंबर की खून पसीने की मेहनत को सिज्जत ने तबाह कर दिए, सिज्जत ने पैगंबर की मेहनत पे पानी फेरे, तू साथ तेरा कलेजा मुंह को ना आए फिर कहना एक शख्स है, वो गरीब घर में पैदा होता है, उसने मजदूरी की, सारा दिन तगारी उठाता है, सारा दिन ईंटें उठाता है, खून बहाता है, पसीना बहाता है, मजदूरी मिलती है, कुछ खा लेता है, कुछ जमा कर लेता है, कुछ खा लेता है, कुछ जमा कर लेता है, कुछ खा लेता है, कुछ जमा करता है,
یہ جمع شدہ پونجی ہے، اس نے ایک مکان بنا لیا ہے، جمع شدہ پونجی ہے، اس نے ایک دکان بنا لی ہے، جمع شدہ پونجی ہے، اس نے ایک محل بنا لیا ہے. ایک شخص آیا، اس نے اس کا مکان بلڈوز کر دیا. ایک شخص آیا، اس کا خزانہ لوٹ کر لے گیا. ایک شخص آیا، اس کی محنت پہ پانی پھیر گیا. مجھے بتلا اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. سنیا، جب پیغمبر کی جماعت پہ ہم نہ ہوتے، پیغمبر کی محنت کو ضائع کرنے کی کوشش ہوتی ہے. مجھے بتلا دل پہ پیغمبر پہ کیا گزرتی ہے. میرے بھائیو، میں قرآن کریم کی بات کر رہا تھا کہ شیعہ کی کتب سے کتنی روایات؟
2000.
کیا کہتی ہیں یہ روایات؟ قرآن بدل گیا. کیا کہتی ہیں یہ روایات؟ یہ اعلان کرتی ہیں. پرانی کتابیں چھوڑیے، حال ہی میں چند سال پہلے دہلی سے ایک ترجمہ شائع ہوا ہے، ترجمہ مقبول مولوی مقبول دہلی نے لکھا ہے. اس میں اس وقت کے ایک درجن سے دار مجتہد نامور شیعہ نے اس کی تصدیق کی ہے، اس پہ پیش نقش لکھے ہیں، اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کرابے ملائے ہیں. بلکہ ایک آدمی تو لکھتا لکھتا یہ کہتا ہے کہ مولوی مقبول نے ایسا ترجمہ کیا ہے، اس انداز میں کیا ہے، کہ اگر قرآن اردو میں اترتا تو مولوی مقبول کے لفظوں میں اترتا. ایک نے یہ انداز اختیار کیا، اس کی تعریف کی ہے. آج وہ ترجمہ مقبول اردو زبان میں تیرے ملک میں شاہ ہو کر آج فروخت ہو رہا ہے. آج وہ ترجمہ مقبول زمینہ ترجمہ مقبول تیرے ملک میں دستیاب ہے. اور اس کے بعد حافظ فرمان نے ایک قرآن کی تفسیر لکھی، تیرے ملک کے 6 ادارے اس کو شائع کر چکے ہیں. آج عام چھوٹے شہروں میں دکانوں پر ترجمہ مقبول ترجمہ فرمان علی دستیاب ہے. قرآن کے ترجمہ ہے، قرآن کا حاشیہ لکھے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے. ایک عام بولا بھالا انسان، ایک عام مسلمان دکان پر جا کر کہتے مجھے ترجمے والا قرآن چاہیے، تاکہ میں گھر میں بیٹھ کر یا سور میں بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ رب اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا بتلاتے ہیں. میں تعلیم لینا چاہتا ہوں قرآن کی تعلیمات سے. میں روشنی لینا چاہتا ہوں قرآن کے چراغ سے. میں ہدایت لینا چاہتا ہوں قرآن کے مرکز سے. جب اس نیت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ دکاندار سے وہ تفسیر کا مطالبہ کرتے، وہ نہیں جانتا کہ تفسیر مولانا عاصم علی نے لکھی ہے، وہ نہیں جانتا تفسیر شہید مولانا عثمانی نے لکھی ہے، وہ نہیں جانتا فلاں تفسیر لکھی، فلاں تفسیر لکھی. وہ کہتے ہیں مجھے تو ایک تفسیر چاہیے جو کسی نے بھی لکھی ہو. ایک تفسیر چاہیے کسی نے بھی لکھی ہو. دکاندار اٹھاتا ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، آپ نے کون سی لینی ہے؟ وہ پریشان ہے. وہ کہتا ہے کاغذ خوبصورت ہونا چاہیے، چھپائی عمدہ ہونی چاہیے اور قیمت کم ہونی چاہیے. ہدیہ. پھر دکاندار کہتا ہے یہ دیکھو کاغذ دیکھو، ٹائٹل دیکھو، خوبصورتی دیکھو، صفائی دیکھو، اور ہدیہ سب سے کم. ہدیہ وہ جناب لے جاتا ہے، گھر میں لے جاتا ہے. کس کی تفسیر لے گیا؟ فرمان علی کی لے گیا. کس کی تفسیر لے گیا؟ مولوی مقبول دہلوی کی لے گیا. سادہ آدمی، آپ میں سے کسی عام آدمی سے پوچھوں کہ آپ نے کون سی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے، آپ کو کیا پتا کہ کس کس نے تفسیر لکھی ہے؟ آپ کو تو معلوم نہیں کہ اس دور کی سب سے مایہ ناز اردو کی تفسیر مفتی محمد شفیع صاحب کی معرفت القرآن ہے. آپ کو تو نہیں معلوم، آپ کو تو نہیں معلوم کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی وہ اتنی مقبول ہوئی کہ مجمع الفہد نے شاہ الفہد کے حکم پر لاکھوں کی تعداد میں اردو کی یہ تفسیر شائع کر کے پوری دنیا میں تقسیم کی ہے. آپ کو تو نہیں معلوم. آپ تو عام دکاندار سے لینے گئے ہیں، وہاں سے یہ لے آئے. اب غور کرنے غور، میں حوالہ دیتا ہوں. کہتے جی اس کتاب کی کیا ویلیو ہے، اس کتاب کی کیا حیثیت ہے، یہ عام سا لٹریچر ہے.
عام سے لٹریچر میں بکواس بھی باعث مذمت ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت تو یہ اتنے غیرت مند بنے. یورپ میں بیٹھے ہوئے رشدی نے, یورپ میں بیٹھے ہوئے رشدی نے ایک کتاب ہی لکھی تھی, اور کیا کیا تھا؟ پھر تیرے ملک کا سیاستدان جو آج حکمران ہے, یہ روڈوں پہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ احتجاج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ رشدی کے خلاف جلسے کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ میرا سوال ہے, اس وقت فرقہ واریت نہیں تھی؟ اس وقت فرقہ واریت نہیں تھی؟ ایک کتاب کے خلاف احتجاج کیا ہمارا بھارت؟ بلکہ احتجاج کرتے کرتے اسلام آباد گئے, اور تم نے اسلام آباد جا کر امریکی سفارت خانے کا گراہ کیا. ایک نوجوان تھا جو وہاں سفارت خانے پہ چڑھ گیا اور امریکی جھنڈے کے ساتھ لٹک گیا, جہاں تک کہ گولیوں کی گوج پیدا ہوئی. اس نوجوان کے جسم میں گولیاں پلاسٹ ہو گئیں, وہ چکتا تھا, اس نے راستے کا جھنڈا اتارا ہے, زخموں سے چور ہو کر نیچے گرے. اس نے خون کی پرواہ نہیں کی, گولی کی پرواہ نہیں, زخموں کی گوج پرواہ نہیں, اور جیب سے ماچس نکال کر امریکہ کا جھنڈا جلا دیا ہے. اسے امریکہ کا کوئی پتہ نہیں کہ امریکہ کیا ہے, کوئی امریکہ سے دشمنی نہیں, مخالفت نہیں. وہ گولیاں کھا گیا, زخمی ہو گیا, جھنڈا جلا کے شہید ہو گیا. کیوں؟ کہ امریکہ نے رشدی کی حمایت کی ہے, امریکہ نے رشدی کی حمایت کی ہے. پھر گولی چلی, پھر ایک درجن کے قریب نوجوان شہید ہوئے. پہلی بات تو یہ بتلاؤں, یہ نوجوان کون تھا؟ جاؤ بدل میں, میں اس وقت جا کر حیران ہو گیا, سارے کراکیم پر جاؤ, شنکاری سے آگے بٹل پہ اوپر پہنچو تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے, حق نواز شہید چوک, حق نواز
شہید چوک,
اور نیچے لکھا ہوا افتتاح بدست مولانا حق نواز جھنگوی. حق نواز شہید چوک افتتاح بدست مولانا حق نواز جھنگوی. میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ مولانا نے اپنی شہادت سے پہلے ہی اپنے نام کے چوک پر افتتاح کر دیا, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ حق نواز ہے جس کے ایک ہاتھ میں سپاہی صحابہ کا جھنڈا تھا, دوسرے ہاتھ میں امریکہ کے جھنڈے پر چڑھ کر جس نے گولیاں کھائی پیغمبر کے صحابہ کی عزت کر گئے, عصمت کے لیے نواز کر گئے, جس نے امریکہ کا جھنڈا جلا دیا تھا, یہ وہ حق نواز ہے, اور اس کے چوک کا افتتاح کرنے والا یہ حق نواز ہے. تحریک تم چلاؤ ظالمو, خون پھر بھی ہم نے دیا تھا, خون پھر بھی ہم نے دیا تھا. وہ نوجوان, میرا سوال ہے, رشدی کی جو کتاب جس کے خلاف احتجاج تھا وہ پاکستان میں چھپی تھی؟ اس کا پاکستان میں اردو ترجمہ آیا تھا؟ پاکستان کے اکثر سیاستدانوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں. اور یہاں پر اصلی کتاب اس وقت تک کسی کے پاس نہیں تھی, جس کے پاس بھی آئی فوٹو سیٹ وہاں سے آئی تھی. ایک کتاب یورپ میں چھپی, رشدی نے لکھی, اس نے کیا تھا؟ صحابہ کی گستاخی, پیغمبر کی ازواج کی توہین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی. یہی کچھ تھا یا اور کچھ تھا؟ یہی کچھ تھا. پھر کوثر نیازی, حضرت مولانا فضل الرحمان, حضرت مولانا درخواستی, حضرت مولانا سمیر حق, حضرت مولانا میاں محمد نواز شریف, حضرت مولانا غلام حیدر وائن, یہ سارے کے سارے, پھر ایک سراپا احتجاج ہے, یہ سارے کے سارے, حضرت مولانا عبدالسلام نیازی, مولانا شاہ منورانی, یہ سارے کے سارے احتجاج, مارچ, جلوس, پھر امن و امن کو کوئی خیال نہیں تھا, پھر پاکستان کی سرحدوں کے کمزور ہونے کی کوئی بات نہیں تھی, پھر امن و امان میں مداخلت کا کوئی الزام نہیں تھا. پھر اسی پر بس نہیں, تم نے اس تاریخ پر میری قوم کے, میرے ملک کے, میری جماعت کے ایک درجن جماعت شہید کروائے ہیں. اگر یہ چہچہائے جتھے میرے جوانوں کے خون کا معاوضہ دو, کیوں کروائے میرے جوان, کیوں کہتے جگہ آگ نواز,
ہی گولیاں جو ہے کیا جلوس. اگر غلطی تھی تو آج معافی مانگ لو, چلو آج معافی مانگ لو. اگر تم نے یہ غلطی کی تھی آج معافی مانگ لو کہ ہم نے غلطی کی تھی, لہذا اب کوئی ایسا نہ کرے, اب کوئی ایسا
نہ کرے.
تم آج بھی کہو گے ہم نے اچھا کیا تھا, ہم نے صحیح کیا تھا, ہم آئندہ بھی کریں گے. تو میرے بھائیوں بات کیا نکلی, بات یہ نکلی کہ وہ یورپ کا رشتی تھا نا, اس کا یہاں کوئی ماننے والا نہیں تھا اور اس کے خلاف بولنے سے ووٹ ضائع نہیں ہوتے تھے, اس کے خلاف بولنے سے سیاست پہ اثر نہیں پڑتا تھا, اس کے خلاف بولنے سے اقتدار نہیں جاتا تھا, اس کے خلاف بولنے سے حکومت میں زلزلہ نہیں آتا تھا. یورپ کا رشتی بکواس کرے, تم احتجاج کرتے ہو جلوس نکالتے ہو, یورپ پر اس کی ایک کتاب لکھے تم سراپا احتجاج ہو, اور یورپ پاکستان کے رشتی اس سے ہزار گنا بڑھ کر بکواس کریں, صحابہ کی توہین کریں, ازواج مطہرات پر بغضیاں کسیں, پیغمبر کے ناموس و شرافت پر حملہ آور ہو, اور تم اس رشتی کی بات کرتے ہو, میں رشتیوں کی بات کرتا ہوں. اگر ان رشتیوں کے خلاف بولنا پھر کیا رویت نہیں ہے, اہل ایمان ہے تو ان رشتیوں کے خلاف بولنا پھر کیا رویت نہیں ہے, اہل ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں اپنے آستینوں کے ساتھ نظر نہیں آتے, تمہیں غیر کی آنکھ کا تنکا تجھے آتا ہے نظر؟ دیکھو گا پھر ذرا اپنی آنکھ کا شاتیر بھی. یورپ کا رشتی نظر آیا ہے, احتجاج کیا ہے, تمہیں پاکستان کا رشتی, اور وہ بھی وہ شخص جو وزیر اعظم کی کوٹھی سے دو فرلانگ کے فاصلے میں بیٹھا ہوا ہے, جو لاہور میں آج بھی زندہ ہے, آج بھی موجود ہے, تیرے پاس میں تیری ناک کے نیچے رکھے تجھے یورپ کا تلوار تو نظر آئے, یورپ کا رشتی نظر آئے, اور تجھے اپنے ملک کا رشتی کیوں نظر نہیں آیا؟ غلام حسین نقوی جس نے سامع مسموم نامی کتاب میں فاروق اعظم کو نمبر لگا کر عرب کیا کہوں, کہاں جاؤں, انصاف کہاں سے رہوں, احتجاج کس کے سامنے کروں, اور دست سوال کس کے آگے دراز کروں, کیا ظلم اس قوم پر, یہ زمین پستی کیوں نہیں ہے, یہ آسمان ٹاٹا کیوں نہیں ہے, سن جاؤ کیا میں ٹوٹ گئی, نمبر آ کر فاروق اعظم کو سو گالی دی ہے. کافر 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 کافر, کل بھی شیعہ کافر تھا, کل بھی جنگلی زندہ تھا, کافر کافر جو نہ مانے کتاب نہ ہو ایسے نہیں, اس کی اجازت بھی نہیں. میرے بھائیوں ہماری جنگ سیری سیری سیا سے ہے, سونے دے ٹھیک ہے. میرے بھائیوں وہ چلو رہنے دو درویش صاحب کو, ایسا درویش تو مانے جنا ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو ویسا ہی ہے جیسے ایک شخص جا رہا تھا راستے میں اٹک گیا, ایک شخص نے مہمان بنا دیا, کھانا کھلانے لگا, روٹی لاتے تو سالن گئے, سالن لاتا تو روٹی گئے, پانچ سات چکر لگائے گھر کا سارا آٹا ختم ہو گیا, جب پیٹ پھول گیا کہنے لگے اچھا بھائی یہ تو بتاؤ کہاں سے آئے, کہنے لگے حکیم کے پاس جا رہا ہوں مجھے بھوک نہیں لگتی, حکیم کے پاس جا رہا ہوں مجھے بھوک. یہ ایسے ہی درویش ہے, ساری قوم کا مال ہڑپ, یہ با توقیر ہونے کے ساتھ بے توقیر ہے, کوئی کو سمجھے, ساری قوم کا مال ہے نا ٹانگیاں توڑ دیں گے, یہ درویش ہے لیکن راستے روک لیں گے, گولی مار دیں گے, یہ درویش ہے لیکن ہاں درویش چھوڑو. میرے بھائیو یہ اتنی اس بات کے بھی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ ہم ان کو نام ملے. اور آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا میں نے اسی اکاڑا چیلنج کیا تھا پچھلے سال کہ تمہاری مقبولیت کیا ہے, تم میرے مقابلے میں الیکشن لڑو، اگر تم جیت جاؤ میں جماعت توڑ دوں گا. یہ یہاں
ہے للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے.
مجھے وہ لوگ جنہوں نے میرا پچھلے سال یہ چیلنج سنا تھا، جنہوں نے پچھلے سال وہاں بازار میں کون سا بازار تھا، اس یوک میں جنہوں نے تقریر سنی تھی، میں نے یہ چیلنج کیا تھا، وہ ہاتھ کھڑا کرے، سنن سارے سنا تھا، سارے نے سنا تھا. ٹھہرو ٹھہرو، پھر اس کے بعد ٹھہرو ٹھہرو، پھر اس کے بعد مقابلہ ہوا یا نہیں ہوا، مقابلہ ہوا یا نہیں ہوا، ہوا یا نہیں ہوا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ حکومت چھوڑ کر مقابلہ کرو، تم نے حکومت میں رہتے ہوئے کیا. میں نے یہ کہا تھا خزانہ چھوڑ کر مقابلہ کرو، تم نے خزانے کے ساتھ بن کے بیٹھ کر کیا. میں نے یہ کہا تھا سرکاری وسائل بروئے کار نہ لا کر مقابلہ کرو، تم نے 40 کروڑ روپیہ بروئے کار لا کر مقابلہ کیا. میں نے کہا تھا اکیلے اکیلے آؤ، اکیلے اکیلے
آؤ،
تم اکیلے اکیلے نہیں، 12 وزیروں کی فوج ساتھ لے کر آئے. ہاں جیتے یا ہارے، ایک یا دو، دونوں ہی جیتے، ہارے یا نہیں ہارے. درویش ہے، درویش درویش ساڈے آؤں کہہ رہے جیسے پلے کچھ نہ ہوئے، جیسے پلے کچھ نہ ہوئے، نہ عقل ہوئے، نہ فہم ہوئے، نہ بصیرت ہوئے، نہ سیاست ہوئے، نہ فراست ہوئے، وہ درویش کچھ بھی نہیں. در یا در، درویش. خیر تمہاری درویشی پر تبصرہ کرنا بھی وقت کو ضائع کرنے کا مطلب ہے. میرے بھائیو آئیے، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں نے کوئی بات اصولوں سے ہٹ کر کی ہے؟ اصولوں پر حکمرانوں زیادہ وقت نہیں ہوا، صرف 3.5 سال ہوئے ہیں. تم نے رشدی کے خلاف آسمان سر پہ اٹھایا تھا، تم نے رشدی کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے نوجوانوں کو شہید کروایا تھا، تم نے رشدی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو یہ کہا تھا کہ یورپ سے منگواؤ، ہمارے ہاتھ میں دو، یادگار پر پھانسی چڑھاؤ. کہا تھا نہیں کہا تھا؟ کہا تھا نا. اور ہم تمہیں صرف یہ کہتے ہیں یورپ سے نہیں منگواؤ، لاہور سے منگواؤ. ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اس رشدی سے 1000 گنا بڑے رشدی وہ یورپ میں، یہ 2 فرلان کے فاصلے پر تم سے لاہور میں. جو بکواس انہوں نے وہاں کی اس سے 1000 گنا زیادہ انہوں نے یہاں کی. ان کے لیے تو احتجاج، ان کے لیے پیار، ان سے نفرت، ان سے محبت، ان کے لیے پھانسی، اور ان کے لیے پھانسی، ان کے لیے پھانسی اور ان کے لیے وزارت کی جھانسی. وزارتوں کی پیشکش کی ہے پچھلے دنوں، بلکہ دی ہوئی ہیں، آپدا کو دے دی ہے اور فخر امام کو دی ہے. یہ کون ہے؟ ان کے لیے موت، ان کے لیے حیات کی ضمانت، ان کے لیے تلوار. یہ سب کے یار، یہ کیا منافقت ہے، کیا منافقت ہے. اگر ان کے لیے تیرے دین میں ہے تھی تو اب مری کب سے ہے؟ بات سیدھی سیدھی، تجھے سمجھ آئے نہ آئے قوم کو سمجھ آتی ہے، قوم کو سمجھ آتی ہے. مولانا عبد الوہاب صاحب جی سیدیاں سیدیاں گلا سن کے اصولہ والیاں پھر نہ پہنچا ہوئے تو میں مننا گا کہ تھوڑی حکومت بڑی اچھی ہے. جی اصولہ یہ گلا سن کے صبح 16 لگی ہوئے کہ مان لو یہ بےچارے مجبور نے، یہ بےچارے مجبور نے، مجبور ہیں بےچارے. اور میں یہ بھی بتلاؤں ہم جیلوں ویلوں سے ڈرتے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم کبھی جیلوں سے نہیں ڈرے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، آج میں باتیں کر رہا تھا کہ اب ہم نے اعلان کر دینا ہے ہر سال میں ایک چلہ، ہر مہینے میں سے روزہ، ہر چار مہینے کے بعد عشرہ، اس کا جیل جاؤ، جیل جاؤ، جا ذرا پتا کر کے آؤ. اور آج کل جیل میں جانا ہے آسان آسان. میں جب بھی جیل میں جاتا ہوں اتنا فروٹ ملتا ہے میں بچوں کو بھیج دیتا ہوں. روزانہ بچے گھر میں عیش کرتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں. اور جس دن میں رہا ہو کر آتا ہوں بچے کہتے ہیں سیب نہیں آئے. میں نے کہا تمہارا بوجھ آ گیا ہے، مجھے پھر جیل میں بھیج دو، سیب پھر آ جائیں گے. جیل میں جا رہا کیا جیل، کیا کری، کیا دہی، کیا قید. ایک شخص جیل میں جاتا ہے، ڈاکر ڈاک کر اسے شرمانا چاہیے، چوری کر کے جائے شرمائے، قتل کر کے جائے شرمائے، کسی کی عزت لوٹ کر جائے شرمائے، جائے خاص کرے. جیل میں جائے صحابہ کے لیے، جیل میں جائے امیاسا کے نموس کے لیے، جیل میں جائے نبی کی عزت احترام کے لیے، جیل میں جائے تی کے لیے. یہ جیل نہیں ہے، یہ جنت ہے. یہ اکڑی نہیں ہے، یہ کنگن ہے، یہ بیری نہیں ہے. رب محمد کی قسم میں اسے جنت کی رضا کہتا ہوں. الحمدللہ ہم نے جب بھی ہتھکڑی پہنی چوم کر پہنے، ہم جب بھی جیلوں کی سراخوں کے پیچھے گئے سراخوں کو چوم کر گئے. کیوں؟ چوری کر کے تو نہیں گئے، کوئی برائی کر کے تو نہیں گئے. کیوں؟ رقیبوں نے ربڑ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں. اس جرم میں جیل میں بھیجتے ہو، ہزار مرتبہ جانے کو تیار ہے یار. جیل بھرو مجھے آج تین یہ کہے تو کوئی نہیں بھرے گا، اور کل یہ کہتے رہے تو کسی نے نہیں بھری. اور اس پر بھی کہتا چلوں، بتلاؤ جب ختم نبوت کے لیے بات تھی تو بھری تھی یا نہیں بھری تھی؟ تم جیلوں کی بات کرتے ہو جب مسئلہ پیغمبر کی ختم نبوت کا تھا، یہی لاہور ہے اور لاہور کے یہی چوک، یہی بازار ہے. ایک نے اللہ اکبر کہا گولی لگی گر پڑا، دوسرے شد اللہ الہ کہا گولی لگی گر پڑا، تیسرے شد محمد رسول اللہ کہا گولی لگی گر پڑا، چوتھے نے ایار الفلا کہا، پانچویں نے ایار الفلا کہا، اور شہید ہوتے گئے اذان پوری کر دی. چھتوں پہ گوجن نہیں کھائی تھی تو ہمیں ڈراؤ، ہمارے راستوں کو اگر اس وقت گوجن کھائی تھی، دس ہزار نے کھائی تھی، تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی کی عزت کے لیے، صحابہ کی شرافت کے لیے، ازواج مطہرات کے تقدس کے لیے، آج دس لاکھ نوجوان گوجن کھانے کو تیار بیٹھے. کہتے حکم پر ہم دیں گے، تجھے جان چاہیے ہم دیں گے، تجھے خون چاہیے ہم دیں گے. میرے بھائیوں کیا گولیاں سے ڈراتے؟ خدا کی قسم کھا کے تو ابھی کہتا ہوں، ابھی کہتا ہوں، فوج کو لا کے کھڑا کرو کہ صحابہ کے دشمن کو کافر تو ہو کے گولی مار دیں گے. میں صدیق کا دشمن کافر، شیعہ کافر کہہ کے گول آگے بڑھوں، میری جماعت بھاگ جائے، ہم جماعت توڑ دیں گے. کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی مخالفت نہیں. شیعہ سے لڑائی ویسے ہی ہے جیسے تمہاری لڑائی رشدی سے تھی، ویسی لڑائی ہے.
شیعہ سے لڑائی ویسے ہے جیسے میرے اکابر کی لڑائی مرزائی ہوتی تھی، شیعہ سے لڑائی ویسے ہے جیسے لڑائی راج المدین کی راجپات سے تھی، شیعہ سے لڑائی ویسے ہے جیسے مسلمان کی لڑائی کف سے ہے، آج کی لڑائی بادل سے ہے، راشنی کی لڑائی طریقے سے ہے، علاج کی لڑائی گمراہی سے ہے، قرآن کی لڑائی کف سے ہے. اور اگر میرے عرض کی ہے یہ بات نہیں ہے تم موت سے ڈراتے ہو. اور پچھلے دنوں ایک بیان آیا ذہن میں رکھیے، اس بیان پہ تبصرہ کرنا میں نے اپنے اوپر ہر تقریب میں لازم کیا ہے. گلگت میں جا کر وزیر اعظم نے کہا جو شیعہ بھی مسلمان ہے سنی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے سنی بھی. پہلے تو یہ بس جناب وزیر اعظم بڑے احترام سے میرا سوال ہے، بڑے احترام سے، اگر دونوں مسلمان ہیں تو کلمہ دونوں کا ایک کیوں نہیں، اذان دونوں کی ایک کیوں نہیں، عقیدہ دونوں کا ایک کیوں نہیں، اسلام دونوں کا ایک
کیوں نہیں؟
آپ کہیں گے ایک ہے، وزیر اعظم کہے گا ایک ہے، وزیر اعظم کہے گا
ایک
بڑے ادب سے سوال ہے، بڑے ادب سے کہ تمہارا وزیر تعلیم بھی شیعہ ہے، اگر تم ایک 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 کی بات کرتے ہو ہمیں روکتے ہو جو 30 سال کے ہیں 25 سال کے ہیں 50 سال کے ہیں کہ جدائی کی باتیں نہ کرو، بے وقوف ہو، تم نے 5-5 سال کے بچوں کو سکولوں میں اسلام کے نام پر الگ الگ کیوں بٹھایا ہے؟ نہیں سمجھے؟ 5 سال کے بچے کو کہاں تیری کلاس وہ شیعہ کی کلاس وہ، جب انگلش کا سبق تھا اکٹھے، جغرافیہ کا سبق اکٹھے، ریاضی کا سبق اکٹھے، سائنس کا سبق اکٹھے، حساب کا سبق اکٹھے، کوئی اور سبق اکٹھے، کھیل آئی اکٹھے، تفریح ہوئی اکٹھے، اور کسی اور میدان میں گئے اکٹھے، جب اسلامیات کا مضمون آیا حکومت نے کہا تو الگ تو الگ تو الگ، یہ تو تفریقیں تم نے ڈالی ہیں. 5 سال کے بچے کو کہتے ہو تیرا دین اور ہے شیعہ کا دین ہے، تیرا دین اور ہے شیعہ کا دین ہے، تیری کتاب میں کلمہ اور ہے، اس کی کتاب میں کلمہ اور ہے، تیری کتاب میں اسلام کی بنیاد اور ہے، اس کی کتاب میں اسلام کی بنیاد اور ہے، تیری کتاب میں ختم نبوت کا چیزیں، اس کی کتاب میں امامت کا چیزیں، تیری کتاب میں عصمت قرآن کا چیزیں، اس کی کتاب میں تائید قرآن کا چیزیں، تیری کتاب میں نبی کے بعد صحابہ کی باری ہے، اس کی کتاب میں صحابہ پر تبرع و توہین ہے، تیری کتاب میں جھوٹ بولنے پہ لعنت ہے، اس کی کتاب میں تقیہ کرنا عبادت ہے، تیری کتاب میں زنا کرنا برائی ہے، اس کی کتاب میں مدعا کرنا عبادت ہے، تیری کتاب میں رب ہر عیب سے پاک ہے، اس کی کتاب میں رب کو بدا ہو جاتے، بتلا کٹھے کیسے اکٹھے کیسے؟
کافر 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 کافر،
اگر تم کم از کم عقل ہی لے لو، جی تمہوں کٹھے کرن دا میاں صاحب بڑا شوق ہے تو سبجیکٹ ایک کرو، کلاس ایک کرو، میں پھر مننا کہ تسی وقتی واقعی سچے ہو، یہ تو حکومت کا کام ہے نا بھائی، دین الگ الگ پڑھاتے ہو پھر کہتے ہو یہ بھی مسلمان وہ بھی، مطلب کیا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ اسلام ایک ہے یا دو ہے؟ کلمہ ایک ہے یا دو ہے؟ ایک اسلام ہوگا تو اس کے کلمے کتنے ہوں گے؟ ایک اسلام کا ایک کلمہ، یہ عجیب ہے کہ ایک اسلام دو کلمے، ایک اسلام دو کلمے، ایک باپ کے دو بیٹے ہو سکتے ہیں، ایک ماں کے دو بیٹے ہو سکتے ہیں، ایک بیٹے کے دو باپ، ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک اسلام کے دو کلمے کیسے؟ کلمہ ہے تو اسلام بھی ہے، اسلام ہے تو کلمہ بھی ہے، اگر ایک اسلام کے دو کلمے ہو سکتے ہیں تو تم مانو کہ ایک بیٹے کے دو باپ بھی ہو سکتے ہیں، اور تم مانو گے تو پہلے تمہیں پر فٹ آئے گا. چلو یہ بات سخت لگے گی. ایک کرسی کرسی ایک تو وزیر اعظم بھی ایک, کرسی ہے تو صدر بھی
ایک,
کرسی ہے تو سپیکر بھی
ایک,
ایک یا ادھا ادھا سانو شریک چڑھاؤ, ایک تو وزیر اعظم ایک میں وزیر اعظم.
دنیا کا وزیر اعظم
خدا سے عظما کی کرسی پر ایک تو بیٹھ ایک میں کہتا ہوں. اگر دونوں بیٹھ گئے تو میں مان لوں گا کہ ایک اسلام کے دو کلمے. کرسی ایک تو وزیر اعظم بھی, کرسی ایک تو صدر بھی, اسلام ایک تو کلمہ بھی, باپ بیٹا ایک تو باپ بھی, بیٹے دو تو باپ پھر بھی, بیٹے تین باپ پھر بھی ایک. فقہ اسلام کی تعبیر ہے, حنفیہ ہے کلمہ ایک, مالکیہ ہے کلمہ ایک, شافیہ ہے کلمہ ایک, حنابلہ ہے کلمہ ایک, دیوبندی ہے کلمہ ایک, بریلوی ہے کلمہ ایک, اہل حدیث ہے کلمہ ایک, مشرقی ہے کلمہ ایک, مغربی ہے کلمہ ایک, پاکستانی ہے کلمہ ایک, مصری ہے کلمہ ایک, سوڈانی ہے کلمہ ایک, ایرانی ہے کلمہ ایک, ہندوستانی ہے کلمہ ایک. مطلب ہے جو مسلمان ہے کلمہ کلمہ ملک مختلف, فکر مختلف, فکر مختلف, تعبیر مختلف, مگر کلمہ 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 ایک رہا. سو پتر بن جاؤ باپ ایک, یہ عجیب بات ہے کہ دو باپ مان لو, دو باپ اسی نہیں مانتے, اسی حلال نہیں ہے, اسی نہیں مانتے. اکاڑا کی انتظامیہ, اکاڑا کے پولیس افسران, اکاڑا کے غیور مسلمانوں, ہم ہیں مجبور, ہم ہیں مجبور. اگر ان حضرات نے رشدی کے خلاف احتجاج کیا تھا امریکہ کے پیسے لے کر تو ہم پر الزام لگاؤ. کہتے ہیں امریکہ کے پیسے لینے تے تائیں گڑبڑ کرتے ہیں, تائیں گڑبڑ, تم نے رشدی کے بارے میں وقت امریکہ سے پیسے دیے تھے, سعودیہ سے پیسے دیے ہیں, تب یہ شیعہ سنی کی بات کرتے ہیں. جب تم رشدی کے خلاف بولتے رہے تم نے سعودیہ سے دیے تھے. ملک کی سرحدیں کمزور ہیں, ان کو اب بھی یہ بات سوچتی ہے, تو جب تم بات کر رہے تھے تو اس وقت سرحدیں مضبوط تھیں. یہ باتیں آپس میں بحث کرتا ہے کریں, اندر بحث کرتا ہے کریں, سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے. جب تم سڑکوں پر آئے تھے تو اس وقت جب اندر بیٹھ کے طے نہیں ہو سکتی تھی. فما ہوا جواب حکم فا ہوا جواب ہونا, جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب. تم سڑکوں پہ آئے, اگر سیاست کے لیے نہیں آئے, شوق کے لیے نہیں آئے, اور اگر تم آج ہو کہ ہم سیاست کے لیے آئے تھے, شہرت کے لیے آئے تھے, یہ کہہ کر دیکھو پھر دیکھو جواب کیا بنتا ہے. اگر تم کہتے ہو ایمان سے مجبور ہو کر آئے تھے, غیرت ہمیں جب جوش میں آئی تھی تب آئے تھے, دین کے لیے آئے تھے, اسلام کے لیے آئے تھے, نبی کی عزت کے لیے آئے تھے, اصحاب رسول کے تقدس کے لیے آئے تھے, ازواج مطہرات کی سیاست کے لیے آئے تھے, اور جو غیرت اس وقت تمہیں آئی تھی اس غیرت سے آج میری قوم کے نوجوان سرشار ہو گیا ہے. ہم اسی غیرت سے آئے ہیں. بات صرف اتنی ہے, وہ رشتہ یورپ کا تھا, یہ رشتہ لاہور کے ہیں, پاکستان کے ہیں. آخری بات مکمل کرتا ہوں. اس نے ایک کتاب لکھی تھی, اس نے ایک لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص قرآن لایا ہے, ایک ایک صفحے پر قرآن کی آیات, قرآن کی صورتیں, قرآن کے رکوع, قرآن کے حروف, قرآن کے الفاظ ایک ایک صفحے پر شائع ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باریک ترجمے, اس کے حاشیے پر تھوڑی سی تفصیلیں. وہ قرآن لائے, قرآن لا کر گھر میں پڑھنا شروع کیے. جب قرآن پڑھے تو قرآن کی آیات کے نیچے, جب قرآن پڑھے تو قرآن کے سماعت پر, جب قرآن کی تفسیر پڑھی ہے قرآن کے وقت پر, قرآن کے سمے پر عام کتاب کی بات ہوتی برداشت ہو جاتی, عام کتاب کی بات ہوتی چپ ہو جاتی, عام کتاب کی بات ہوتی اور تھوڑی دیر کے لیے فراموش کی جا سکتی تھی. سن جاؤ بات کرو کہ باپ ظالم نے قرآن کے صفحے پر کی ہے. قرآن کے صفحے پر کہتے ہیں یہ وہ قرآن ہے جس میں کفر کے ستون موجود ہیں.
آنند مجھے
بتلاؤ جب اس قرآن کو قرآن کے صفحوں پر جھٹلایا جائے, جب اس قرآن میں آئیے جو فرمان علی نے ترجمہ لکھے جس کو پاکستان کے 6 مقامات سے شائع کیا گیا ہے, اس ترجمہ فرمان علی کو اٹھاؤ 18 پارہ کھول کے دیکھو. 18 پارے کی وہ آیات جہاں پروردگار نے نبی کی بیویوں کے تقدس کو بیان کیے, شرافت کو بیان کیے, پاکیزگی طہارت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ اصول لکھے. اب طیبات للطیبین والطیبون للطیبات خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوتی ہے, برے مرد بری عورتوں کے لیے ہوتی ہے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. قرآن نے بتلایا اگر نبی پاک ہے ایسا پاک ہے, نبی مقدس ہے ایسا مقدس ہے, نبی اعلی ہے ایسا اعلی ہے, نبی معصوم ہے ایسا محفوظ ہے. اور جس آیات میں نبی کی ذات کی نبی کی عصمت دیکھ کر شہر کو بیان کیا گیا, اس آیت کے تحت ترجمہ فرمان علی ہے. فرمان علی لکھتے بکتے کہ دس سنیا مسلمانوں, نبی کی ساری بیوی پاک دامنہ نہیں تھی. قرآن نے قرآن کے حاشیے پر قرآن کی آیات کے مقابلے میں جب پیغمبر کی بیویوں کو نپاک لکھا جا رہا ہو, پیغمبر کی بیویوں کو گالی دی جا رہی ہو, مجھے بتلاؤ پھر خاموشی چاہیے, پھر امن چاہیے؟ میں ہزار آگ لگاتا ہوں اس امن کو جو کفر کے بدلے میں مجھے ملے, میں ہزار آگ لگاتا ہوں, میں پاکی روح سے امن کی اس کیس کو ٹکراتا ہوں. میں نہیں مانتا اس امن کے فارمولے کو اور جس کو مار کر مجھے کفر سے سلو کرنی پڑے. میرے بھائیو آپ لوگ تھک گئے ہوں گے,
میں
نے کہا ہاتھ کھڑا کرے جو تھک گئے, سب نے ہاتھ کھڑے کرے. میرے بھائیو آپ توجہ میں تو اب آئیے توجہ کیجیے آخری بات, ترجمہ فرمان علی میں یہ بکواس نہ ہو, ترجمہ مقبول میں یہ بکواس نہ ہو. آج کے دور کا زندہ مصنف عبد الکریم مشتاق نے 100 تمہاری 10 ہماری میں اگر یہ نہ لکھا ہو, کہتے سنیو تمہارا جو قرآن ہے اس میں تو پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے, جو ہمارا قرآن ہے اس میں پاکستان کا بھی ذکر موجود ہے. اور خمینی نے کشف اسرار میں لکھا ہے, کہتے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کے بعد اماموں کے نام قرآن میں لکھ دینے چاہیے تھے, اللہ تعالیٰ کو اماموں کی تصریح قرآن میں کر دینی چاہیے تھی. کہتا ہے جن لوگوں نے قرآن کو کھیل بنا لیا تھا, جو لوگ قرآن کو بدل دیتے تھے, قرآن میں اپنی اغراض کو داخل کر دیتے تھے, کہتا ہے اگر اللہ نے نبی کے بعد قرآن میں اماموں کے نام لکھے ہوتے تو یہ قرآن میں رد و بدل کر دیتے. جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن بدل گیا ہے یا بدلا جا سکتے, قرآن میں تعریف ہو گئی ہے یا کی جا سکتی ہے, قرآن میں زیادتی ہو گئی ہے یا کی جا سکتی ہے, قرآن میں کمی ہو گئی ہے یا کی جا سکتی ہے, مجھے اعتراض سے جرات کے ساتھ بہادری کے ساتھ بتلاؤ کہ قرآن کے بارے میں تعریف کا تنقید کا تعریف کا اضافے کا زیادتی کا کی رکھنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اگر میں اس کو کافر کہتا ہوں یہ جرم ہے, اگر میں اسے للکارتا ہوں یہ جرم ہے, اگر میں اسے کافر کہتا ہوں یہ زیادتی ہے، اگر زیادتی ہے، یہ جرم ہے، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، تمہاری جا مرضی ہے، مجھے سزا دو، تم جا چاہتے ہو کیا گزرو، یہ حق بات ہے تو کہی جائے گی، حق بات ہے دنگے کی چوٹ سے اس کے اظہار کیا جائے گا، آ ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے،
زندہ ہے جنگری،
دعا کر لو بھیا، اللہم صلی وسلم دائم نبی رسول، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.